الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس سے پہلے بات آئی تھی کہ سب سے اہم مسئلہ ایمان کی حفاظت کا ہے اور ایمان پر استقامت کا ہے. ایمان سے مراد پورا دین ہے، پورے دین پر، پوری شریعت پر استقامت حاصل ہے، پختگی حاصل ہے، الحمدللہ کامیابی ہے. اگر استقامت نہیں ہے، ایمان متزلزل ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو بڑی ناکامی ہے. اس سلسلے میں کئی باتیں پیش کی گئیں. معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا گناہ، کفر اور شرک سے بھی بڑا گناہ، ارتداد کا گناہ ہے، یعنی مرتد ہو جانا، اسلام سے پھر جانا، اسلام سے منہ موڑ لینا. اللہ حفاظت کرے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا اور سنگین گناہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی مرتد ہو جائے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں. اسلام کی حالت میں اس نے جتنی نیکیاں کی تھی، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اس کا حج بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بہت زور دیا گیا کہ ارتداد کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. آج یہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ اس زمانے میں خاص طور پر جو سب سے اہم اور بڑا فریضہ ہے وہ ایمان بچانے کا ہے. ہمارا ایمان، ہمارے اہل و عیال کا، بال بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے اور سبھی مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے تو سمجھیے بڑی سعادت مندی ہے. اگر ایمان محفوظ نہ رہے تو بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. شروع سے یہ بات رہی ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کی توفیق سے اسے ایمان نصیب ہوتا ہے، وہ ہزار آزمائشوں کے باوجود ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے. شروع دور سے یہی تاریخ رہی ہے. کہیں کہیں کوئی واقعہ پیش آیا ہے، وہ اور بات ہے، ورنہ ایک مسلمان کے لیے جان دے دینا آسان ہے، مال دے دینا آسان ہے، گھر بار قربان کر دینا آسان ہے، لیکن اپنا ایمان دینا آسان نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو خطوط لکھے، دعوتی خطوط۔ ان خطوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بادشاہوں کو ایمان کی اور اسلام کی دعوت دی۔ ان خطوط میں سے ایک خط آپ نے لکھا اور روم کے بڑے عظیم بادشاہ ہرقل کو، جو روم کا بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں دو طاقتیں، بہت بڑی طاقتیں سمجھی گئیں، ایک ایران کی طاقت، ایک روم کی طاقت۔ یہ دو طاقتیں بہت زبردست طاقتیں تھیں۔ ایران بت پرستوں کا ملک تھا اور روم اہل کتاب عیسائیوں کا۔ ان دونوں میں جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعوتی خط بھیجا روم کے بادشاہ ہرقل کو، اور وہ خط لے کر گئے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس امت میں نہایت خوبصورت صحابی تھے۔ اور سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انسانی شکل میں آتے تو اکثر و بیشتر حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے۔ تو آپ نے حضرت دحیہ کو بھیجا، حضرت دحیہ خط لے کر گئے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس۔ روم کے بادشاہ کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے یہ کہا، دیکھو عرب کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اتفاق سے اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی دشمن تھے ابو سفیان، وہ خود وہاں پہنچے ہوئے تھے بیت المقدس فلسطین کو ایک تجارت کے لیے، تجارتی غرض سے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ 30 افراد تھے، 30 آدمیوں کا قافلہ لے کر ابو سفیان پہنچے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا عرب کے لوگ ہوں تو ان کو حاضر کرو۔ اب ابو سفیان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیے تھے، وہ اور ان کے ساتھی بادشاہ کے پاس پہنچا دیے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ سامنے لائے گئے تو بادشاہ نے پوچھا، جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تم میں سے ان سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے، سب سے زیادہ قریب رشتہ داری کس کی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا، میں ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ان کو میرے سامنے لاؤ اور بقیہ ساتھیوں کو ان کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو، اس طور پر بٹھا دو کہ یہ اپنے ساتھیوں کو نہ دیکھ سکے اور ان کے ساتھی ان کو نہ دیکھ سکے، اس طرح سے بٹھا دو۔ جب بیٹھ گئے تو بادشاہ نے خط پڑھنے سے پہلے ابو سفیان سے 10 یا 11 سوالات کیے، ہرقل نے 10 یا 11 سوالات کیے، اور یہ کہا ابو سفیان کے ساتھیوں سے، اگر یہ مجھ سے جھوٹ کہیں تو تم کہہ دینا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے کہہ دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، قسم اللہ کی، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ مجھے جھوٹا کہہ دیں گے تو میں ضرور جھوٹ بول دیتا، لیکن چونکہ مجھے ڈر تھا کہ مجھے جھٹلا دیں گے، جھوٹا کہیں گے، اس لیے ان 11 سوالات کے میں نے صحیح صحیح جوابات دے دیے۔ اب وہ 11 سوالات کیا تھے؟ ان میں سے بعض سوالات دیکھیے. ہرقل نے پوچھا جو شخص نبی کا دعویٰ کر رہا ہے, جس شخص نے دعویٰ کیا ہے ان کا حسب و نسب اور خاندان کیسا ہے, ان کا حسب و نسب اور خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب, وہ ہم میں اونچے خاندان والے ہیں, اونچے حسب و نسب والے ہیں, ان کا خاندان بہت اعلی ہے. پھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے ان سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح کی بات کہی ہے یا نہیں؟ اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, پہلے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان کہتے میں نے کہا کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. پھر بادشاہ نے پوچھا بتاؤ ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ رہا ہے؟ ابو سفیان کہتے میں نے کہا کوئی بادشاہ نہیں رہا ہے, کوئی بادشاہ نہیں رہا ہے, صاف بات ہے. پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ان کا اتباع کرنے والے, ان کی پیروی کرنے والے معاشرہ کے کمزور لوگ ہیں یا مضبوط اور صاحب حیثیت لوگ, کون لوگ ہیں؟ ابو سفیان کہتے میں نے کہا کمزور لوگ ایمان قبول کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. بادشاہ نے پوچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ ان کی جماعت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ ایزیدون ام ینقصون؟ تو میں نے کہا ابو سفیان کہتے نہیں یہ لوگ بڑھتے ہیں, بل یزیدون گھٹتے نہیں. پھر ابو سفیان سے بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ ایمان قبول کرنے کے بعد کیا کوئی شخص ایمان سے ناراض ہو کر, مسلمانوں سے ایمان سے ناراض ہو کر اس سے, اس دین سے منہ پھیر لیتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے؟ ابو سفیان کہتے میں نے کہا نہیں, جو ایک مرتبہ ایمان قبول کر لیتا ہے کبھی وہ ایمان سے منہ نہیں پھیرتا. یہ چند سوالات ہیں, آگے اور سوالات ہیں, مجھے اتنی ہی بات بتانی ہے. اب بادشاہ نے یہ سوالات کیے, سوالات کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے ہرقل نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا کہ ان کا نسب کیسا ہے, خاندان کیسا ہے, تو تم نے بتایا وہ اونچے خاندان والے ہیں, اونچے حسب و نسب والے ہیں. سنو نبی, ایسے ہی اللہ تعالی اونچے حسب و نسب میں بھیجتے ہیں, اونچے خاندان والوں میں اللہ نبی کو بھیجتے ہیں تاکہ ہر طرح کے لوگ نبی کی پیروی کریں اور اونچے خاندان والے بھی آسانی سے ان کی بات مان لیں, اس لیے اللہ تعالی کا یہی ضابطہ ہے. بادشاہ عیسائی ہے لیکن صاف بات کہہ رہا ہے. بادشاہ کہتا ہے میں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کیا ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, تو تم نے کہا کہ نہیں. اگر تم ہاں کہتے تو میں کہتا کہ پہلے ایک شخص ایک بات کہہ چکا ہے, اب یہ شخص اسی کی آواز میں آواز ملا رہا ہے اور دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن تم نے کہا کوئی اس طرح کی بات کبھی نہیں کہا ہے, معلوم ہوا کہ آواز میں آواز نہیں ملا رہا ہے بلکہ سچی بات لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. پھر میں نے پوچھا تھا کیا ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ رہا ہے, تو تم نے کہا کوئی بادشاہ نہیں رہا. تو سن لو, اگر تم کہتے ہاں کوئی بادشاہ رہا ہے تو پھر مجھے موقع تھا میں کہتا کہ اصل میں باپ کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچا ہے, چاہتا ہے کہ باپ کی بادشاہت حاصل کرے, اس کے لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. جب کوئی بادشاہ رہا ہی نہیں ہے تو اپنے دعویٰ میں شخص سچا ہے. اب وہ کہتا ہے میں نے پوچھا تھا کمزور لوگ پیروی کرتے ہیں یا شرفا صاحب حیثیت لوگ؟ تو تم نے کہا بل ضعفاہم، بلکہ کمزور لوگ پیروی کرتے ہیں. سن لو، حقیقت یہی ہے کہ انبیاء کرام کے متبعین اور ان کا اتباع کرنے والے پہلے پہل کمزور ہی ہوتے ہیں، بعد میں چل کر صاحب حیثیت لوگ بھی اس میں جمع ہوتے ہیں، لیکن شروع میں کمزور لوگ ہوتے ہیں. لہذا اس اعتبار سے بھی ان کا نبی ہونا برحق ہے. اور میں نے پوچھا تھا وہ لوگ بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں، تو تم نے کہا بڑھتے ہیں. تو سن لو، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، ایمان کا معاملہ یہی ہے، پورا ہونے تک، یعنی جب تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اور اہل ایمان بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب جو اہم سوال ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا تھا کیا کوئی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہو کر، سختتن لی دین ہی، اپنے دین سے ناراض ہو کر، اپنے ایمان سے ناراض ہو کر کیا ایمان سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں، کوئی شخص بھی مرتد نہیں ہوتا. تو بادشاہ کہتا ہے سنو، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ حِينَ تُخَالِتُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ، جب اس کی بشاشت اور اس کا اطمینان دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جاتا ہے تو کبھی نہیں نکلتا. آدمی جب ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے تو جان تو دے دیتا ہے، ایمان نہیں دیتا. اب ایک غیر مسلم بادشاہ جو عیسائی تھا، اہل کتاب میں سے تھا، اس کا یہ تبصرہ ہے. آگے کی بات بھی بہت اہم باتیں ہیں. تو اب یہاں مجھے اتنی بات کہنی ہے کہ ایمان جب ایک مسلمان کی رگ میں اور اس کی رگ رگ میں داخل ہوتا ہے تو پھر جان تو جا سکتی، ایمان نہیں جا سکتا. علماء لکھتے ہیں خود ابو سفیان کا داماد مرتد ہو گیا تھا اور اس کا نام تھا عبید اللہ بن جہش. واقعہ کیا پیش آیا کہ ابو سفیان کی بیٹی جو ازواج مطہرات میں سے ہوتی ہیں، حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور اللہ نے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کو ان کے شوہر عبید اللہ کو ایمان کی توفیق دی. جب مکہ المکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا تو یہ دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. ام حبیبہ اور ان کے شوہر عبید اللہ حبشہ چلے گئے. وہاں جانے کے بعد مسلمان رہے. چند دنوں کے بعد ایک نصرانی عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گیا اور ایمان سے دور ہو گیا. اس طرح سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تنے تنہا دیار غریب میں، ایک اجنبی ملک میں تنے تنہا رہ گئی اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے ذریعے سے ان سے نکاح فرمایا تھا. تو اب عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گیا تھا، ابو سفیان اسے جانتے تھے، لیکن ابو سفیان یہ بھی جانتے تھے کہ عبید اللہ بن جہش کا مرتد ہونا دین سے ناراضگی کی بنا پر نہیں، ایمان سے ناراضگی کی بنا پر نہیں، بلکہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہونے کی وجہ سے تھا. اس لیے وہ جانتے تھے، اس لیے صاف کہا اپنے دین سے اور اپنی ایمان سے ناراض ہو کر کوئی مرتد نہیں ہوتا ہے. تو ایمان کا یہ معاملہ ہے. دیکھیے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نبوت لے کر آتے ہیں اور دعوت عام کرتے ہیں، توحید کا پیغام سناتے ہیں. کمزور لوگ آگے بڑھتے ہیں، ان کا ایمان قبول کرتے ہیں. جو تکبر کرنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور لوگوں کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کیا تم کو اللہ نے کہا تھا کہ صالح کو میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ حضرت صالح کو میں نے نبی بنایا ہے، میں نے پیغمبر رسول بنایا ہے، کیا تم کو یہ بالیقین معلوم ہے؟ تمہارے اوپر وحی آئی ہے؟ قرآن کریم کی آیت پڑھیے، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، تکبر کرنے والے لوگوں نے کہا اپنی قوم کے کمزور لوگوں سے، کمزور لوگوں میں سے کن سے؟ لمن آمن منهم، جو ایمان لائے تھے حضرت صالح پر، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم بالیقین جانتے ہو کہ صالح اللہ کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے نبی ہیں، کیا تم جانتے ہو؟ اب ان کی قوم کا جواب سنیے، کتنا پیارا جواب ہے، ایک جملے میں جواب دیا، قالوا انا بما ارسل به مومنون، کہنے لگے ان خرافات کو چھوڑو، حضرت صالح جو نبوت لے کر آئے ہیں اس پر ہم دل و جان سے ایمان لے کر آتے ہیں، دل و جان سے ایمان لے کر آتے ہیں، یہ ایمان ہوتا ہے، ایمان اس طرح سے مضبوط ہوتا ہے، ایمان اس طرح سے ہوتا ہے۔ لہذا جس ایمان کے تعلق سے شروع سے انبیاء کرام کی امت اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال رہا ہے، آج ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ ہماری ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے، خصوصاً مسلمان لڑکیوں کی ایمان کی، اور آگے چل کر ہمارے بچوں کے ایمان کی آزمائش ہوگی، بڑوں کی ایمان کی آزمائش ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے، نہیں معلوم کس کس طریقے سے ایمان کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، سنیے کتنی پیاری بات کہتے ہیں، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ یونان مٹ گیا، مصر مٹ گیا، روم مٹ گیا، لیکن اسلام اور اہل اسلام کا نام الحمدللہ 1500 سال سے باقی ہے، بلکہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی باقی ہے۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ آگے دیکھیے، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، دورے زماں رہا ہے صدیوں، دورے زماں رہا ہے دشمن ہمارا، کہ زمانہ ہمارا صدیوں سے دشمن رہا ہے، لیکن کوئی بات ہے جس کی وجہ سے ہماری ہستی مٹتی نہیں، ہماری ہستی مٹتی نہیں، ہماری حقیقت بدلتی نہیں، وہ کیا ہے؟ وہی جواب دیتے ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ امانت ہے جو اللہ نے دی ہے، اللہ ہمیشہ باقی رکھے، اس امانت کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ فکر کریں، اور فکر کیسے کریں، کس طرح سے، بات لمبی ہے مگر میں بہت سمٹ رہا ہوں اور مختصر کر رہا ہوں۔ دیکھیے، پورے قرآن کریم پڑھ جائیے، اللہ نے کہیں بھی بغیر عمل صالح کے ایمان کا ذکر نہیں کیا۔ پورے قرآن میں اللہ نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ نیک اعمال کا ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی حفاظت نیک اعمال سے ہوگی، نیک اعمال سے، مسجد آباد رہیں اور مکاتب آباد رہیں، مدرسے آباد رہیں، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اور مساجد آباد نہیں رہیں گی، مکاتب اور مدرسے آباد نہیں رہیں گے تو ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے ہم اور بھی آگے بڑھیں، اپنے مال کی حفاظت کریں. ایسا دور آنے والا ہے علمان الحفیظ کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ مال کو پسند نہیں کرتے تھے، مال کو مکروہ سمجھتے تھے، لیکن حضرت سفیان ثوری جو تبع تابعین میں آتے ہیں کہتے ہیں آج فاما اليوم فهو ترس المؤمن، مال مومن کی ڈھال ہے. کہتے ہیں ایمان کی مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اگر مال نہیں ہوگا دنیا دار جیسے چاہے ویسے استعمال کریں گے. اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں مال کی حفاظت کریں. لہذا خرافات سے، فضول خرچیوں سے اپنے مال کی حفاظت کریں، اور اپنے مال کی حفاظت اس طرح بھی کریں جو معاشرہ میں کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہاں تک اپنا مال پہنچائیں. اس لیے کہ معاشرہ کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو صرف مال کی وجہ سے ایمان چھوڑ رہا ہے. اور یہاں میں یہ بھی کہوں گا بہت سے وہ لوگ ہیں جو جہیز وغیرہ کی زیادتی کی وجہ سے، جہیز کا بار اور بوجھ اتنا زیادہ یعنی شادی اتنی مشکل اتنی گرا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو معاشرہ میں کمزور لوگ ہیں ان کی لڑکیاں ایمان چھوڑ رہی ہیں. ابھی ذمہ داری ہماری بنتی ہے ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں، اور جس طرح سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں اپنے ایمان کی، اپنے مال کی، اسی طرح سے اپنے مال سے بھی ان کی حفاظت کریں، ان کے ایمان کے باقی رہنے کی فکر کریں. اس وقت یہ ضروری ہے، لہذا ہماری شادیاں بہت سادگی کے ساتھ ہوں. جہاں کسی ایک صاحب حیثیت مالدار شادی کرے وہاں 10 غریبوں کی شادی کا انتظام کرے، اور وہاں اور اپنی حیثیت کے موافق جس قدر ہو سکے شادی کو عام کرے، تاکہ جہیز کی گرانی اور اس کے بوجھ کی وجہ سے وہ ایمان سے ہی دور نہ ہو جائیں، ایمان سے الگ نہ ہو جائیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کی فکر ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح سے علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے جہاں جہاں غریب طبقہ ہے وہاں پہنچے اور ان کو بیانات کے ذریعے سے اور دینی باتوں کے ذریعے سے ان کی تربیت کریں، ان کو ایمان سکھائیں، عمل سکھائیں. حتیٰ کہ کارخانوں کے اندر بھی اس کا انتظام ہونا چاہیے، جہاں لڑکیاں کام کرتی ہیں، عورتیں کام کرتی ہیں، وہاں علماء کرام کے بیانات ہوں اور ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کی جائے. اور نظام ایسا بنایا جائے ایک عورت اپنے گھر سے نکلے تو پھر اپنے گھر پہنچے، درمیان میں اس کا کسی سے تعلق نہ ہو. اس وقت کی بڑی ذمہ داری ہے. قرآن کریم میں پڑھیے، اللہ کہتے ہیں وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی اپنی ایمان سے منہ موڑ لے، ایمان سے پھر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں ان کا ہر عمل ضائع ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا حج ان کا ضائع، نمازیں ان کی ضائع، روزے ان کے ضائع، سارے اعمال ان کے ضائع، یہاں تک کہ ان کا نکاح بھی ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اسی وجہ سے میں نے خطبے میں آیت پڑھی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. آج ماحول جو ہمارے سامنے ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے مسلمانوں ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم بغیر آزمائش کے جنت چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے جو گزشتہ امتیں تھیں جیسا ان کے اوپر آزمائشی دور آیا وہ دور تمہارے اوپر نہ آئے اور تم جنت میں چلے جاؤ، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مستہم البأساء والضراء، تنگی آئی، سختی آئی، وہ زلزلو، جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا کر رکھ دیے گئے، حتیٰ
يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے اللہ سے فریاد کرنے لگے, دعائیں کرنے لگے, رونے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ ان نصر اللہ قریب, اللہ نے بشارت سنائی, سن لو اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں, اللہ ہماری مدد فرمائے اور اس ملک کے سارے مسلمانوں کی مدد فرمائے, پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. مدد صرف مال کی نہیں ہوتی, ایمان کی حفاظت ہے, اعمال کی حفاظت ہے اور اپنے معاشرہ کی حفاظت ہے, تمام چیزوں کی حفاظت ہے. اس لیے جو باتیں کہی گئیں بہت مختصر طور پر اس سلسلے میں فکر مند ہو کر غور کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری مدد فرمائے, دشمنوں کو اور ان کی سازشوں کو ناکام فرمائے. آمین.